اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مقسم سليمان فهمنا، ربي زدني علما. آج کا جو درس ہے یا آج کی جو کلاس ہے وہ استنجا کے آداب اور اس کے احکامات سے متعلق. اس ذیل میں کچھ اور نجاستوں کے بارے میں یا نجاست سے متعلق کچھ احکامات کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے. گزشتہ ہفتوں میں یا گزشتہ دو تین کلاس میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی، یعنی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اب طہارت کے سلسلے میں آئندہ ابواب میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ مکمل طہارت وضو کے بعد ہوتی ہے. البتہ چونکہ انسانی ضرورت ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ، اس سے پاکی کے طریقہ یا اس کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. ہم آج کی جو کلاس ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یا مشرکین کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مشرک نے ان سے پوچھا کہ جو تمہارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہر چیز بتاتے ہیں. حدیث میں ہے، اس کی کلمات ہیں، عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ قال لنا المشركون انی ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال اجل انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او ان يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام ولا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین طعنے کے طور پر، طنز کے طور پر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے جو رسول ہیں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت میں بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجل، یہ ہمارے لیے قابل فخر بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہے. پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے وقت چند چیزوں سے روکا ہے. پہلی بات، اس چیز سے روکا ہے کہ کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا استنجا کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا رہے، یا استنجا کے لیے گوبر یا ہڈی کا استعمال کرے، یا اگر کوئی ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہو تو تین ڈھیلے سے کم میں استنجا کرے. یہ حدیث کے کلمات ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں جو بنیادی طور پر سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ طہارت یا نجاست کو کس طرح سے دور کیا جائے اور استنجا کے جو آداب ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا. اگر اب ہم فقہی انداز میں اگر ہم استنجا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو استنجا کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانے کے بعد یا نجاست کے نکلنے کے بعد صفائی کرنا. استنجا کے سلسلے میں کچھ آداب ہیں اور کچھ احکامات. آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو یا اگر آدمی میدان میں کر رہا ہو تو استنجا کے وقت یعنی بیٹھتے وقت دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعائیں تو یاد کی جاتی ہے. اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے انہا محبرۃ الشیطان، کہ شیاطین اس وقت حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وقت اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی پناہ کے ساتھ، نام تو خیر اللہم انی اعوذ بک، اللہ کی پناہ کے ساتھ اگر آدمی استنجا کے لیے چلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور شیطان سے اور دیگر مخلوقات سے کہ ایذا رسانی سے انسان محفوظ رہتا ہے. استنجا کے وقت جو سب سے پہلا ادب ہے وہ ہے تستر، نے آدمی چھپ کے کرے، جو لفظ غائب کا استعمال جو عربی زبان میں ہے استنجا کے بڑے استنجا کے لیے، غائب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں افراد جو استنجا کرتے تھے ایسی جگہ پر کرتے تھے کہ انسان چھپ جاتا تھا، تو اسی لیے غائب کا جو لفظ ہے نیچلے حصے والی زمین تاکہ سامنے والے کو نظر نہ آئے، اب وہ لفظ منتقل ہو گیا اور اسی معنی میں استعمال ہونے لگا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی پہلی حدیث ہے، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے استنجا خانے کا وہ رواج نہیں تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا کے لیے نکلتے تو بہت دور نکلتے تاکہ ستر قائم ستر ہو اور لوگوں کی نظروں سے پوچھے. تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ استنجا میں تستر کا خیال رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے. تیسرا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ یہ ہے کہ استنجا کے وقت قبلے کی طرف نہ پیٹھ کی جائے نہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، جب تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کے لیے بیٹھ جائے یعنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائے تو پھر قبلے کی طرف نہ اس کا رخ ہو نہ قبلے کی طرف اس کی پیٹھ. البتہ اگر کھلا میدان نہیں ہے، چہار دیواری کے اندر ہے، تو اس کی اجازت یا اس کی گنجائش ملتی ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں. اسی لیے جب گھروں کی تعمیر ہو اور استنجا خانہ کی تعمیر کرنی ہو تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے پیٹ کر کے یا قبلے کی طرف چہرہ کر کے استنجا کرنے سے منع کیا ہے. اگر حرام کھلا میدان ہے تو حرام ہے، منع ہے، اور اگر بیت الخلاء وغیرہ ہے، چہار دیواری ہے، حرام اگرچہ نہیں ہے لیکن کراہت ضرور ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن اور حضرت حفصہ کا جو گھر تھا ام المؤمنین، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے ہیں، چار دیواری کے اندر ہیں، لیکن آپ کی جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ شام کی طرف. تو بہرحال اگر چار دیواری میں کراہت سے خالی نہیں ہے تو لہذا اس ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. تیسری چیز, استنجا کے وقت فضول باتیں, ویسے بھی ادب کے خلاف ہی ہے, باتیں نہ کیا جائے اور نہ ذکر کیا جائے. ذکر استنجا سے پہلے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, اس دوران ذکر کا یا باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. چوتھی چیز کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے, دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے نہیں کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ سے استنجا کرنا ہے. کیونکہ وہ ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے, وَنَهَانَا أَن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ, ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. استنجے کے وقت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے استنجا کیا جائے کہ وہ جو نجاست ہے نجاست مکمل طور پر زائل ہو جائے. اب یہاں پر چند مسائل جس کو جاننا ضروری ہے. احادیث مبارکہ میں استنجا کے سلسلے میں دو چیزیں ملتی ہیں, ایک مٹی کا استعمال جس کو ہم ڈھیلا کہتے ہیں اور ایک پانی کا استعمال. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے کا استعمال اور ڈھیلے کے متبادل جو آج کل کے زمانے میں ٹیشو وغیرہ ہے, ٹیشو کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کی شرائط ہیں تو اس کو بھی بیان کریں گے. افضل طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے کا استعمال, پھر اس کے بعد پانی کا استعمال. سورہ توبہ کی جو آیت ہے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اس آیت کے ذیل میں احادیث مبارکہ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا یا اہل قبا کے بارے میں معلوم کرایا تو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ تھیلے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے, کیونکہ عرب میں پانی کی قلت تھی, اکثر جو عرب قبائل تھے وہ ٹھیلوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے پانی کی قلت کی وجہ سے, پانی کا بھی استعمال کرتے تھے لیکن ڈھیلوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے. لیکن یہ جو قبیلہ ہے, قبیلہ قبا کے جو لوگ تھے, قبا کے لوگ ڈھیلے اور پانی کا استعمال کرتے تھے, اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی. اگر افضل طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے یا ٹیشو اور پانی دونوں کا استعمال کیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو حل یہ ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے. اگر صرف ڈھیلے پر اکتفا کرنا ہے تو اس کے لیے شرط, پہلی شرط یہ ہے کہ نجاست اپنی جگہ سے آگے نہ گئی ہو, صرف نجاست نجاست نکلنے کی جگہ کی حد تک ہو, اور اگر اپنی جگہ سے آگے نجاست چلی گئی ہے, جب کسی کو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس وقت ڈھیلے کا استعمال درست نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ تین مرتبہ کم سے کم استعمال کیا جائے, اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ونہانا ولا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار, تین ڈھیلا یا ایک ڈھیلا جس کے تین کونے ہوں تو تین مرتبہ پانچ ڈھیلے سے استنجا کیا جائے, اس کا حکم دیا گیا. اس سے کم کی گنجائش نہیں, اگر اس سے زیادہ مرتبہ میں صفائی ہو پاتی تو اگر چوتھا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں تو پانچواں ڈھیلا استعمال کرنا پھر سنت ہو جاتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من استجمر فلیوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج, جو کوئی شخص استجمار کرتا ہے یعنی حجر کا استعمال کرتا ہے، جگلے کا استعمال کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وتر عادت کو مکمل کرے. تین سے کم سے روکا گیا ہے، وتر عادت کو مکمل کرے یعنی 5, 7, 9, 11. اگر کوئی نہیں کرتا یعنی 4 پر 6 پر 8 پر 10 پر اکتفا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومن فعل فقد احسن، جو وتر عادت مکمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے. ومن لا فلا حرج، اور جو اس طرح سے نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے فوراً بعد، چونکہ نجاست وغیرہ کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے، وہاں سے نکل کر دعا پڑھے. ایک حدیث میں ہے کہ غفرانک، اور دوسری حدیث میں الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعفا. تو یہ دعا، دو احادیث الگ الگ احادیث ہیں، ان دونوں کو احادیث کو جمع کر کے یہ دعا یاد کرائی بھی جاتی ہے اور اس دعا کا پڑھنا سنت. اب چیزیں اور ہیں جو استنجا سے متعلق، جس کو آداب کے دائرے میں کہا جا سکتا ہے. کچھ جگہوں پر استنجا وغیرہ کے لیے بیٹھنا منع ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، ان لوگوں سے بچو جو لعن تعن کرنے والے یا لعن تعن کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ جگہ جن جگہوں سے لوگوں کو، انسانوں کو یا اللہ کی برگزیدہ جو مخلوقات ہیں، فرشتے وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، یا ایسی جگہ جو خود انسان کے لیے نقصان دہ ہو، ان جگہوں پر استنجا کے لیے خود بیٹھنا یا بچوں کو پیشاب کے لیے بیٹھانا ممنوع ہے. مثال کے طور پر جہاں لوگ عموماً بیٹھتے ہیں، یا قبر وغیرہ کے اطراف، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو کیونکہ اس کے اندیشہ ہوتا ہے. اور دوسرا جملہ ہے قبر پر مت بیٹھو. اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ قبر کے اطراف یا قبر کے اوپر آپ استنجا کے لیے نہ بیٹھیں، کیونکہ اس سے یہ جو میت ہے، میت کی بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے. سائیدار درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اسی طرح سے ان کے نیچے، یا ہوا کے مخالف سمت نہ بیٹھا جائے، کیونکہ اس سے چھینٹے اڑنے کا امکان رہتا ہے. اسی طرح سے بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب وغیرہ کرنا یہ بھی منع. اگر عذر ہے تو الگ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیروں میں تکلیف تھی تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پیشاب کیا تھا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے کے پاس سے گزرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن جس جرم کی وجہ سے یا جس غلطی کی وجہ سے انہیں عذاب مل رہا ہے، اس غلطی کو یا اس جرم کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں، اتنا مشکل نہیں تھا. ہمارا یہ عذاب نہیں تھی، کبھی کوئی بڑی بات نہیں تھی. وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے، اللہ کے یہاں عذاب کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ وفي رواية لا يستنزه من بول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ پیشاب وغیرہ میں احتیاط نہیں برتتا تھا، یا لا یستطیر ستر کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا جو شخص ہے وہ چغل خوری کرتا تھا. تو پیشاب و پاخانے کے وقت، استنجا کے وقت طہارت یا پاکی کا یا صفائی کا مکمل خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، تاکہ کہیں کپڑے وغیرہ میں یا بدن وغیرہ میں نجاست نہ لگے، کیونکہ یہ پھر عذاب قبر کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ اور استنجا کے بعد، بالخصوص پیشاب پاکانے کے بعد، پوری طرح سے صفائی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی چھڑکتے تھے تاکہ پھر وسوسے کا مسئلہ نہ ہو. اسی طرح سے جہاں پر حمام وغیرہ ہوتے تھے، اس جگہ پر جہاں پر انسان نہاتا ہے، اس میں استنجا کے وقت احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت نہیں، حضرت ابن سیرین کے سامنے ابن سیرین کا قول ہے ان عام مطلب وسواس من، کہ جو شخص استنجا خانے میں، جو شخص غسل خانے میں استنجا ہوتا ہے، انسان کے اندر وسوسے کی بیماری. اگر جو اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھار یہ وسوسے کا باعث بن جاتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا بدن اگر پاک رہے گا تو پھر ہماری نمازیں درست رہے گی، اور اگر ہمارا بدن ہی پاک نہیں رہے گا تو پھر جب نجاست ہوگی اور نجاست صاف نہیں ہوگی تو ہم وضو بھی کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، تو ہماری نمازوں کے صحیح ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ استنجا کے سلسلے میں ایک چیز، کیونکہ کامن چیزیں ہوتی ہیں اس وقت، انسان اٹیج بعد ہوتا ہے اور استنجا خانہ بھی وہی رہتا ہے اور حمام خانہ بھی وہی رہتا ہے، جس کے بعد میں نہانے لگے تو کم سے کم اتنی کوشش کرے کہ جو استنجا کرنے کی جگہ ہے اس سے دور رہے، تاکہ چھیتے پھر اپنے اس کے بدن پر نہ لگے. تو یہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے استنزہ من البول، اس زمرے میں آنے کا اندیشہ رہتا ہے. کوئی اگر اس سلسلے میں ڈھیلے کا مطلب جو ہے پتھر ہوتا ہے، ڈھیلے میں بھی ایسا پتھر جس پتھر کے اندر پانی کے جذب کرنے کی طاقت ہو. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو جذب نہیں کرتے، جس کو ہم لوگ کپی پاتھر کہتے ہیں، تو اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. کچھ عام سے پتھر ہوتے ہیں جو اگر کہیں جو پانی کے اندر جب مٹی کے پتھر ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی کو یا مایع چیز کو جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس سے مراد، ڈھیلے سے مراد وہ پتھر ہے. اگر ایسا پتھر ہے کہ جس میں تین کونے ہو، تو تین کونے سے الگ الگ، یا تین جس کو ٹرائنگل کے طور پر ہو، تو پھر ایک پتھر سے تین مختلف حصے سے اگر آدمی استنجا کرتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر تین پتھروں کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں. تو یہ تھے استنجا کے سلسلے میں چند احکامات اور حدیث مبارکہ اور فقہاء کرام نے جو بیان کیا ہے، یہ اس کی چند تفصیلات. آئندہ درس سے پہلے کچھ مسائل ہیں نجاست سے متعلق، وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو معفو عنہ، انسان کا اپنا خون اور پیپ ہے، زخم ہو رہا ہے، تو وہ نجاستیں، نجاست ضرور ہے لیکن وہ معفو عنہ. اسی طرح سے انسان، وہ نواقض وضو میں بھی وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ، اگر انسان کو بہت زیادہ ایسی بیماری ہے کہ انسان اپنی طہارت کو یا وضو کی حالت کو باقی نہیں رکھ پاتا کسی بیماری کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یا تو اس کو ہوا کے خارج ہونے کا کی بیماری ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اذان کے فوراً بعد وضو کر لے اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے اگر مستقل ایسی بیماری ہے تو. اس دوران اگر انسان کے اپنے کنٹرول سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے، یا کسی طرح سے کسی کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہوتی ہے اور آدمی اس سے صفایاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد طہارت اور طہارت کے بعد وضو کر لے اور فوراً نماز پڑھ لے. اس دوران اگر کوئی قطرے وغیرہ گر جاتے ہیں تو اس کو معفوان کہا جاتا ہے. تو یہ چند مسائل تھے استنجا کے سلسلے میں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی
یوٹیوب پر ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا شرعاً کافی ہے؟
اچھا، صرف ٹیشو پیپر سے اگر استنجا پیشاب والا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کم سے کم اتنا بڑا ٹیشو پیپر ہو کہ وہ 3 دن سے اس کے ہو جائیں، یا کم سے کم اس کو 3 مرتبہ اس کو صاف کیا جائے. اور اگر بڑا والا استنجا ہے تو شرط یہی ہے کہ جو نجاست کے نکلنے کی جگہ ہے اس سے نجاست آگے نہ لگی ہو، تب اس وقت اس کی گنجائش ہے، ورنہ اس کی گنجائش نہیں. علماء کرام نے جو ٹیشو وغیرہ کے، جو پرانے زمانے میں ٹیشو وغیرہ اتنا نہیں تھا، ڈھیلے کے علاوہ ڈھیلے پر پیاس کرتے ہوئے بہت سارے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کے اندر پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے.
کیا صبح اٹھتے ہی وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ ایک سوال ہے یوٹیوب پر.
صبح اٹھتے ہی سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کہنیاں تک، گٹھوں تک 3 مرتبہ دھو لے، یہ سنت طریقہ ہے. صبح اٹھتے استنجا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. سنت جو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اٹھنے کے بعد دعا کرے، دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد وضو وغیرہ سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے. احادیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے.
اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، پیشاب کے بعد دیر تک قطرے آنے کا مسئلہ ہو تو کیا بار بار دھونا ضروری ہے؟ اس سوال کا شاید وضاحت ہو چکا ہے.
جی،
پیشاب کے بعد دیر تک قطرے آنے کا مسئلہ ہو تو کیا بار بار دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
نہیں، اس کو سلس البول کہتے ہیں، دیر تک قطرے کا. ایک ہوتا ہے کہ پیشاب کے فوراً بعد جو قطرے آتے ہیں تو اس وقت تو اس کے لیے رکنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس مکمل طور پر استنجا کرنی چاہیے. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو مستقل کچھ بیماری کی وجہ سے قطرات نکلتے رہتے ہیں، ہر 5 منٹ میں، ہر 2-3 منٹ میں، یا ہر 10 منٹ میں، تو اس کے لیے فقائے کرام کے یہاں ایک اصطلاح سلس البول، اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی اذان کے بعد استنجا کر لے یا طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد مکمل دھونے کے بعد وضو کرے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھے. اس دوران اگر گر جاتے ہیں قطرات اس کو معفوان کہا گیا ہے.
مولانا، اگر کسی کے جو ابھی آپ نے بتایا کہ قطرات گرتے رہتے ہیں کچھ دیر دیر بعد، اگر اس طرح کسی کو مسئلہ ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
میں نے ان کے لیے یہی کہا کہ اذان کے بعد فوراً جو ہے وہ استنجا کر لیں یا صفائی کر لیں اس جگہ کی، اور اس کے بعد وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد وہ فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ اگر وہ مسجد وغیرہ کے قریب ہیں اور تو ان کے لیے فوراً یہ چاہیے کہ وہ جماعت سے کے کھڑے ہونے سے پہلے والا جو وقت ہے اس میں فوراً اپنے وہ طہارت حاصل کرے، وضو کر لے، اور اگر نماز میں شریک، جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے بھی علماء اکرام نے گنجائش دی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ معفو عنہ ہے. اصل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھو تو آپ پاک رہو، لا تقبل الصلاۃ بغیر قبور، بغیر پاکی کے تو نماز نہیں ہو سکتی. یہ چونکہ مشقت ہے اور اس میں مشقت ہونے کی وجہ سے شریعت میں آپ کو چھوٹ دی گئی. سوال ہاں استحاضہ کے بھی یہی احکامات، استحاضہ جو عورت مستحاضہ ہے تو وہ اذان کے فوراً بعد صفائی کر لے گی اور صفائی کے بعد پھر وضو کرے گی، وضو کے بعد فوراً نماز پڑھ لے گی. اس دوران جو بھی قطرات وغیرہ جتنے ہیں تو وہ معقوان، کیونکہ یہ مسائل اس بات میں مستقل آنے والے ہیں تو ہم نے اس کو یہاں پر بیان نہیں. سوال
میں
نہیں نہیں اس کا جواب میں نے وہی دے دیا کہ اس کے لیے بھی حکم وہی ہے، کیونکہ استحاضہ کے لیے یہ ہے کہ جب عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات حیض کے ابواب میں آنے والی ہے، تو وہ نہانے کے بعد غسل کے بعد جب نمازوں کا وقت شروع ہوگا تو وہ طہارت یا صفائی حاصل کر لے گی اور پھر وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دے گی. اس دوران اگر کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ معفوان ہوں، لیکن البتہ یہ کہ ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. اور کوئی سوال نظر آ رہا ہے شاید، عورتوں کو کھانسی کی وجہ سے، اچھا ایک سوال جو آیا ہوا ہے کہ اگر کھانسی کی وجہ سے خطرات کے نکلنے کا، اگر یہ مستقل بیماری کی حیثیت سے ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، یعنی اگر کبھی کبھار انسان کھانسی یا چھینک کی وجہ سے اگر خطرات نکل رہے ہیں اور مستقل ہو رہا ہے اور مشقت ہے، تو پھر اس کا حکم مستحاضہ یا سلیس البول کہتے ہیں، اس کا حکم ہے. اور اگر ایک آدھ بار ہو رہا ہے، مستقل نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اس کی طہارت اور صفائی کرنا لازم ہے، اس کے لیے پھر چھوٹ نہیں ہے. مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ فکر و خبر کا جو گروپ ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں، یا جو یوٹیوب میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، آئندہ درود میں ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. البتہ یہ کوشش رہے کہ جو چیپٹر ہے، جو مضمون ہے یا جو بحث ہے، اس سے متعلق سوالات، تاکہ جواب دینے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور تن پاکی کے سلسلے میں، طہارت اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری پاکی اور باطنی پاکی ہر طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اخلاص کے ساتھ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.